الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلافة العرب الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغلل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال الله تبارك وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. گزشتہ تین جمعہ آپ نے علم کی اہمیت، ضرورت اور افادیت پر گفتگو سنی. وہ اس علم کی بات تھی جسے حاصل کرنے کو مسلمان کو کہا گیا. آج اس علم سے متعلق گفتگو ہے جو انسان کے بس میں نہیں اور اللہ کے سوا اسے کوئی نہیں جانتا. پیغمبر بھی، صحابی بھی، تابعی بھی، تبع تابعی بھی اور دیگر اولیاء اللہ بھی اس علم سے محروم ہیں، الا یہ کہ خود علیم الخبیر جو ہے وہ انہیں خبر دے کسی بات پر تو الگ بات ہے، ورنہ بذات خود اس علم کو کوئی نہیں جانتا. وہ علم علم غیب ہے. بظاہر انسان دیکھتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں، میاں لوگ مولوی آپس میں لڑتے ہیں، پیغمبر نور ہے، بشر ہے، یہ غیب جانتا ہے نہیں جانتا ہے، حاضر ناظر ہے نہیں ہے، ان مسئلوں میں کیا رکھا ہے. اگر ان مسئلوں میں کچھ نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی مکہ کے پورے 13 سال ان مسائل پہ صرف نہ کرواتا. اور مدینہ میں صرف 10 سال میں پورا اسلام اتار دیا اور عقیدہ 13 سال تک ٹھیک کیا جاتا رہا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عقیدے کی اصلاح عمل سے پہلے ضروری ہے اور زیادہ اہمیت کی حامل ہے. عقیدے کی اصلاح کے ساتھ آپ معمولی عمل بھی کریں گے اللہ کے ہاں قبول ہوگا. مثال کے طور پر آپ کے پاس جو کرنسی آج کل چلتی ہے، جو روپے جو نوٹ آج کل چل رہے ہیں، یہ کتنے بھی پرانے ہوں، پھٹے ہوئے ہوں، جگہ جگہ ٹیپیاں لگی ہوئی ہوں، ٹیپ سے آپ نے اسے چپکایا ہوا ہو، بہت ہی پرانا، تو بھی وہ چل جاتا ہے. دکاندار ایک دو باتیں آپ کو سنائے گا، میاں کہاں سے ڈھونڈ کے لائے، دو چار جملے سنائے گا، لیکن لے لے گا. لیکن اس کے مقابلے میں ایسا نوٹ جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جعلی ہے، وہ کتنا ہی نیا کیوں نہ ہو، کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ نہیں چلنے کا. عقیدے کی اصلاح کے ساتھ عمل آپ کا ٹوٹا پھوٹا بھی ہوگا، بار کیف وہ چل جائے. تھوڑی بہت باتیں تو اللہ میاں سے سننی پڑیں گی، لیکن وہ چل جائے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو بغیر کچھ کہے اسے قبول کر لے، ایسے ہی معاف کر دے، لیکن عقیدے کی اصلاح کے بعد. لیکن اگر عقیدہ گندا ہے تو پھر عمل آپ کتنا ہی خوبصورت پیش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں، کچھ بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو لوگ اغیار کو شریک ٹھہراتے ہیں، ان میں 3 بڑی قسمیں ہیں: شرک کی ذات، شرک کی صفات، شرک کی احکامات. آج آپ سے شرک کی صفات سے متعلق گفتگو کروں گا. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اتنی صراحت کے ساتھ اس کی وضاحت فرمائی کہ علم غیب اللہ رب العالمین کا ایسا خاصہ ہے، لا یعلمہا الا ہو، کہ اس کے سوا اسے کوئی نہیں جانتا. علم کے معنی جاننے کے، اور غیب کے معنی ایسی چیز جہاں آپ کی دسترس نہ ہو، وہ مخفی ہو آپ کو، آپ کی نظر سے، آپ کی سماعت سے، آپ کے ذائقے سے، آپ کے سونگھنے سے، آپ کے چھونے سے، ان سب کی آپ کی نظر سے وہ چیز مخفی ہے. آپ کی ان حواس خمسہ کے ذریعے کسی بھی حوالے سے وہاں تک رسائی نہیں آپ سے بغیر، اور ایسی تمام چیزوں کو صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے. اور یہی بات شروع سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی تمام معروف انبیاء آئے ہیں، سب کے قرآن مجید میں اللہ نے صراحت کے ساتھ ایسی ایسی باتیں بتائیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا ایک علم دے رکھا تھا شریعت کا، وہ تو معلوم تھا، لیکن جو چیز اللہ نے ان سے مخفی رکھی تو وہ پیغمبروں کو بھی اس کا علم نہیں تھا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جنت میں کھلی آزادی دے دی، حضرت حوا کو بھی کھلی آزادی دے دی کہ تم دونوں کھاؤ پیو جہاں سے تمہارا جی چاہے، جس جگہ سے تم چاہو، جنت کی جو نعمت استعمال کرنا چاہو کرو. فَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے بھی چاہے کھاؤ، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، جس درخت کے قریب نہ جانا. ایک ایسی مخصوص چیز اللہ نے بتا دی، بس ایک آزمائش کے طور پر، ورنہ جب وہ جنت میں ہی لگایا گیا تھا تو باقی سب چیزوں کی اجازت تھی، تو اس کو کیوں نہیں اجازت دی گئی؟ ایک آزمائش کے طور پر سب کھاؤ جی، اس کو نہیں کھانا. اور یہ انسانی کمزوری ہے کہ جس چیز سے انسان کو منع کیا جائے اس پر اس کی طبیعت ضرور راغب ہوگی. یہی پوزیشن بچوں کی ہوتی ہے، بچوں میں یہ صرف ذرا زیادہ ہوتی ہے. آپ گھر سے باہر جائیں اور کسی بچے کو کہہ کے جائیں، بیٹا میں باہر جا رہا ہوں اور یہ میری کتاب رکھی ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگانا، تو جیسے آپ باہر جائیں گے ویسے آپ اسے نہ کہتے تو شاید وہ ہاتھ نہیں لگاتا. آپ جیسے باہر جائیں گے پہلے وہ اسی کتاب کو کھولے گا، کہ میں دیکھوں تو صحیح ابا نے کیوں منع کیا, اس میں ہے کیا. آپ آئیں گے تو ہر صفحے پر پینسل سے ساری لکیریں مار رکھی ہیں, اپنا کارنامہ دکھا دیا. تو یہ انسانی کمزوری ہے, جس چیز سے منع کیا جائے اس کا تجسس اسے ہر چیز سے پہلے ہوتا ہے. لیکن قرآن مجید کہتا ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی گھر والی کو کھلی آزادی جنت میں دینے کے بعد ہم نے ہر نعمت ان پر حلال کر دی سوائے ایک نعمت کے, فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا. جس چیز سے ہم نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو منع کیا تھا ابلیس نے اسی کو کمزوری بنا کر, اسی کو سب سے زیادہ خوبصورت جاذب نظر بنا کر آدم کے سامنے پیش کی. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا. اسی چیز سے متعلق آدم علیہ السلام کو ابلیس نے پھسلا دیا, بہکا دیا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے, پٹیاں پڑھا دیں, میاں اس کو کھاؤ گے تو سدا جنت میں رہو گے, کبھی بوڑھے نہ ہوو گے, ہمیشہ جوان رہو گے, جنت کا لباس تم سے کبھی نہ چھینا جائے گا, جنت کی نعمتیں تم سے نہ چھینی جائیں گی, اس کو استعمال کر کے تو دیکھو. آدم علیہ الصلوۃ والسلام دھوکے میں آ گئے, وہ بات بھول بیٹھے, اس لیے کہ عالم الغیب نہ تھے کہ شیطان کے دل میں جو فطور ہے یہ مجھے جنت سے نکلوانا چاہتا ہے یہ کھلا کر, اس بات کو نہیں سمجھ سکے, اس لیے کہ یہ چیز غیب میں تھی, مخفی تھی, اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر وہاں تک نہ تھی. دھوکے میں آگے کھا لیا. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو نکال دیا گیا اس جنت سے جس میں وہ آباد تھے, جس جنت میں وہ رہا کرتے تھے اس جنت سے ہم نے نکال دیا. قُلْ حَبِثُوا مِنْهَا جَمِيعًا. فرمایا ہم نے دونوں اور سارے کے سارے جو تمہارے پاس اور مخلوقات بھی ہے تو سب نکل جاؤ, اور دنیا میں جاؤ گے تو بعض تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے, بعض تمہارے بعض کو کاٹ کھانے والے ہوں گے, قتل و غارت کے بازار گرم ہوں گے. ہم نے دل مانگے تمہیں جنت جیسی نعمت عطا کی تھی, تم نے اس کی قدر نہ کی, اب جاؤ دنیا میں کماؤ, اسے حاصل کرو, دوبارہ اس میں داخل ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ رکھے قرآن سے یہ بات پتہ چلی کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام دھوکے میں آئے, اور دھوکے میں وہی آتا ہے جس کو حقیقت حال کا پتہ نہ ہو کہ کہنے والا جو کہہ رہا ہے اس کے ارادے کیا ہے, اس کے عزائم کیا ہیں, یہ میرا خیر خواہ ہے یا دشمن ہے. دھوکے میں آ گئے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھو, اللہ کے بڑے ذیل قدر پیغمبر ہیں, لیکن قرآن کہتا ہے بیٹا بڑا نافرمان ہے, نہ شکرہ ہے, نہ قدردان ہے. بڑی نصیحت کرتے ہیں, واعظ کرتے ہیں, بیٹا اللہ کا عذاب آنے والا ہے. یا بنی ارتب معنا. اے میرے لگتے جگر ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا. ولا تکن مع الکافرین. کفار کے ساتھ مت ہو, کافروں کا ساتھ نہ دے, اپنے باپ کا ساتھ دے, کشتی میں سوار ہو جا. آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے. بیٹے نے جیسے سنا کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے, پانی کی شکل میں مشرک تھا, عقائد مشرکانہ تھے, اللہ کی ذات پر بھروسہ نہ تھا, ہمیشہ غیر اللہ پر اور مادی چیزوں پر تکیہ کرنے والا. فرمایا سآوی الى جبل یعصمنی من الماء. آئے ابا جی آپ کیوں مجھے ڈراتے ہیں جس وقت پانی آئے گا. سآوی الى جبل. میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. یعصمنی من الماء. وہ مجھے پانی سے بچا لے گا. آخر پانی کتنا اونچا آئے گا, پہلی چھت تک, دوسری چھت تک, ایک منزل, دو منزل, پہاڑ تو بہت اونچا ہے. سآوی الى جبل. میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا تو یعصمنی من الماء. وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا. لیکن توحید والے باپ نے کیا کہا, اے میرے بیٹے یہ تمہاری بھول ہے, یہ تمہاری خوش فہمی اور غلط فہمی ہے. لا عاصم اليوم من امر اللہ, آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں, کوئی چھڑانے والا نہیں, آج اس کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا. ان بچہ ربی کا لشدید, فرمایا تیرے پروردگار کی گرفت بڑی ہی مضبوط ہوتی ہے. لا عاصم اليوم من امر اللہ, اللہ کے حکم سے آج کوئی چھڑانے والا نہیں, آؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ. قرآن کہتا ہے وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ, پانی کی ایک ہی موج نے باپ بیٹے کے درمیان جدائی پیدا کر دی, بیٹا باپ کی آنکھوں کے سامنے, فَقَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ, باپ کی آنکھوں کے سامنے, باپ پیغمبر ہے بیٹا کافر ہے. لوگ کہتے ہیں میاں پیغمبر کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے, پیغمبر اپنے لخت جگر کو اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوبتا دیکھتا ہے, مگر بچانے کی طاقت پیغمبر کے ہاتھ میں نہیں. بیٹا دیکھتے ہی دیکھتے ڈوب گیا, پدری محبت سے مجبور ہو کر رب العالمین کے سامنے سوال کیا, اے الہ العالمین, ان ابنی من آلی و ان وعدک الحق, میرا بیٹا میری اہل سے تھا, تیرا وعدہ تو سچا ہے کہ میں تیری اہل کو بچاؤں گا, اور میرے بیٹے کو تو نے میرے سامنے ڈبو دیا, میرا تو پیمانہ ہے صبر لبریز ہو گیا, اللہ میرا بیٹا واپس کیجیے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب, یہ سوال سنتے ہی رب العالمین نے فرمایا, انہ لیس من اہلک, اے نوح, بے شک وہ تیرا خون ہے لیکن میں اسے تیرا بیٹا ماننے کو تیار نہیں, انہ عمل غیر صالح, تیرے کردار میں اس کے کردار میں زمین آسمان کا سا فرق ہے, تو اسے اپنا بیٹا کیسے کہہ سکتا ہے, تو پیغمبرانہ اوصاف کا مالک اور وہ کافرانہ رسم و رواج کا حامل ہے, کس طرح وہ تیرا بیٹا کہلا سکتا ہے. انی اعوذک, اے نو خبردار, صرف اتنی بات نہیں کہ میں اسے تیرا بیٹا ماننے کو تیار نہیں, آئندہ کے لیے فرمایا میں رب العالمین کا جواب اپنے ذہن میں بٹھا دے, انی اعوذک, میں تجھے نصیحت کرتا ہوں, بات کرتا ہوں, اگر تو نے پھر کبھی, فلا تسالنما لیس لک بھی علم, جس چیز کا تجھے پتہ نہ ہو, جس کی حقیقت کا تجھے علم نہ ہو, آئندہ کبھی مجھ سے سوال نہ کرنا, اگر تو نے مجھ سے پھر کبھی بیٹا مانگا یا بیٹے سے متعلق تو گفتگو کی, انی اعوذک ان تکون من الجاہلین, میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہل بن جائے گا, جو حلا میں شمار ہوگا تیرا نبوت کے کٹہرے سے نکل کر مجرمین کی صف میں آ جائے گا. اب نوح علیہ السلام کو اگر یہ پتہ ہوتا کہ میں اللہ سے بیٹے کی درخواست کروں گا اور اللہ میاں اتنا سخت فتویٰ لگائے گا اور اس قدر ناراضگی کا اظہار کرے گا, تو جان بوجھ کر نوح علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اللہ کو ناراض کرنے کی کوشش کرتے؟ ہرگز. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو علم نہ تھا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے بیٹے سے متعلق بات کروں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح مجھ سے ناراض ہو جائے گا, ہرگز نہیں. آپ دیکھیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بڑے مہمان نواز تھے, بڑے مہمان نواز. ہمارے یہاں تو رواج ہے نا کہ مہمان آ گیا تو پہلے آدھا پونا گھنٹہ دو گھنٹے تو باتوں میں لگے رہیں گے, اچھا جی وہ سناؤ پھر فیصل آباد کا کیا حال ہے, لاہور کا کیا حال ہے, اس طرح باتیں ہوتی رہیں گی. جب دیکھیں گے یار ابھی بھی نہیں گیا, بڑا گھنٹہ دو گھنٹے ہو گیا ابھی تک بھی نہیں گیا, یہ پھر پوچھنا شروع ہو جائیں گے. پھر جی اچھا وہ ٹائم تو کھانے کا ہے, مگر کھانے سے پہلے بھی کچھ ہو جائے, ٹھنڈا چلے گا یا گرم چلے گا. اب وہ بیچارہ مہمان, بعض تو خیر منہ پھٹ ہوتے ہیں جو زیادہ فری بول بھی دیتے ہیں, ارے میاں جو چیز آسانی سے مل سکے لے آؤ. بعض کہتا ہے اچھا یار کچھ نہیں بوتلیں منگوا لو, اچھا یار شربت بنا لو, چلو جی چائے بنا لو. بعض ذرا شرمیلی طبیعت کے ہوتے ہیں, وہ کچھ نہیں کہتے, بلکہ بعض دفعہ جھوٹ بھی بول دیا جاتا ہے کہ جی کھانا نہیں, جی بس الحمدللہ طلب نہیں, حالانکہ طلب ہوتی ہے اور بھوک شدید لگی ہوئی ہوتی ہے, لیکن اس کے پوچھنے پر کہہ دیا جاتا ہے کہ جی نہیں بس کھا کے آئے ہیں, چائے منگوائی تو ایک اس کو دی تو جی آپ بھی پیجیے, جی ہم تو پیتے ہی رہتے ہیں, جیسے وہ نہیں پیتا ہم تو پیتے ہی رہتے ہیں. یعنی اس طرح کے جملے انسان جو ہے وہ کہہ دیتا ہے حالانکہ اسے بھوک ہوتی ہے. یہ بھی شرن منع ہے کہ اگر تمہیں بھوک ہو تو جھوٹ نہ بولو, کہہ دو ہمیں بھوک ہے. اس میں کوئی شرم والی کوئی مذاکرے والی بات نہیں. اور مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتا ہے. اگر مہمان آپ کے یہاں آیا ہے تو گویا اللہ کی رحمت آپ کے گھر میں آئی. وہ بے شک دو روٹیاں کھا کے جائے گا, لیکن آپ کو نہیں معلوم خزانہ غیب سے اس دو روٹیوں کے بدلے میں آپ کو کیا ملنے والا ہے. آدمی وہم و گمان بھی نہیں کرتا. جب اس کو رحمت کہا گیا ہے تو برکات کا نزول کیوں نہیں ہوگا, لازمند ہوگا. رحمت آپ کے گھر میں آئے اور آسمان سے برسے نہ برسے ناممکن ہے. اب پوچھ پوچھ کے جب آدھا گھنٹہ ہو گیا کہ جی ٹھنڈا چلے گا, جی چائے چلے گی, وہ کہتا ہے کچھ نہیں چلے گا, ہم چلیں گے, السلام علیکم. اب وہ جا رہا, کچھ نہیں پلایا اس. اچھا کچھ, اچھا جی شربت پیئیں گے, ہاں جی شیشے کے گلاس میں یا اسٹیل کے گلاس میں. ارے میاں کسی چیز میں بھی لے آؤ, ہمیں تو پیاس سے جان نکلے جا رہی ہے. مقصد یہ ہے کسی طرح کہہ دے کہ جی نہیں نہیں چاہیے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس قرآن مجید کہتا ہے دو فرشتے جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى قالوا السلام. فرشتے آئے انسانی شکل میں خوشخبری دینے کے لیے, بیٹے کی بشارت سنانے کے لیے, لیکن ابراہیم علیہ السلام نہیں پہچانے کہ یہ فرشتے ہیں, اس لیے تو انسانی شکل میں آئے تھے. پہلی بات یہ کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوتا کہ یہ اصل میں فرشتے ہیں اور انسانی شکل میں آئے ہیں تو پہچان جاتے. آپ کو معلوم نہیں تھا اس لیے آپ نہیں پہچان سکے. اب انتظار نہیں کیا, قرآن کہتا ہے فجاء بعجل حنیذ, بچڑا تازہ تازہ بچڑا ذبح کیا, اس کو تل کے گوشت فرائی کر کے لیا, جسے آج کل آپ کڑھائی گوشت کہہ سکتے ہیں. اب وہ کڑھائی گوشت جو ہے وہ بنا کر جو ہے وہ ان کے سامنے لے آئے. اب وہ تو فرشتے تھے, وہ کیا جانے کڑھائی چکن یہ روسٹ یہ چیزیں کیا ہیں, ان کو کیا معلوم, طبیعت میں رغبت ہی نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو کھا ہی نہیں رہے. فلما رآ ایدیہم لا تصل الیہ ناکرہم واوجس منہم خیفہ, کہ جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے جبکہ اتنا مزیدار تازہ بچڑا تل کے لایا ہوں اور یہ کھا ہی نہیں رہے, تو قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دل میں ان سے ڈرے. اس لیے کہ اس زمانے میں رواج یہ تھا, حالانکہ دیکھیے کتنا قدیم زمانہ تھا لیکن لوگوں کے شعور دیکھیے کتنے بیدار ہیں. رواج یہ تھا کہ جس کو جس سے دشمنی ہوتی تھی وہ اس کے گھر سے نہ کھاتا تھا نہ پیتا تھا. وہ یہ سمجھتا تھا کہ اگر میں نے یہاں سے کھایا یا پیا اور پھر میں نے اس پر چھری اٹھا لی, تلوار اٹھا لی یا کوئی اور چیز اس کے اوپر اٹھا لی اور اس کو قتل کر دیا, یہ تو نمک حرامی ہوگی کہ میں نے تو اس کے گھر کا نمک کھایا. لیکن آج کل دیکھ لیجئے, 25-25 سال سے آپ کسی کو ملازم رکھیں لیکن اسے 25 سال ملازمت کے بعد بھی جس کو گھر والوں نے بالکل گھر کا فرد بنا کے رکھا ہو, 25 سال کی سروس کے بعد بھی اگر اسے موقع لگ جائے کہ آج تجوری کا تالا نہیں لگا ہوا, بیگم صاحبہ بھی گھر پہ نہیں ہے اور سیٹھ صاحب بھی آفس میں گئے ہیں اور بچے اسکول گئے ہیں اور تجوری کا تالا کھلا ہے اور میں اکیلا ہوں, تو بھی وہ باز نہیں آتا, وہ سمیٹ کے ہی چلا جاتا. نمک حرامی کا یہ عالم ہے. اور وہ ایک نوالہ بھی لینا گوارا نہ کرتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ کھا نہیں رہے تو دل میں گھبرائے کہ کہیں دشمن تو نہیں. قالوا لا تخف, فرشتوں نے کہا کہ ڈریے نہیں, انا ارسلنا الى قوم لوط, ہم اصل میں قوم لوط کی طرف عذاب بن کے آئے ہیں, اللہ کے فرشتے آپ سے فارغ ہو کر ہم وہیں جانے والے ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں لیکن فرشتے انسانی شکل میں آتے ہیں, فوراً گوشت کاٹا بنایا تلا فرائی کیا آگے آ کر کے رکھ دیا, اور ان کو یہ معلوم نہیں کہ یہ فرشتے ہیں انسان نہیں ہیں. پھر دل میں ڈر بھی رہے ہیں کہ کہیں یہ میرے دشمن نہ ہوں, حالانکہ وہ ان کے خیر خاتے ان کو خوشخبری سنانے آئے تھے بیٹے. تو مقصد یہ کہ پیغمبر صرف اتنی بات جانتا ہے جتنا پیغمبر کو بتا دی جائے, اور جو بات پیغمبر کو نہ بتائی جائے اس کو علم نہیں ہوتا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھی نون کے ساتھ جا رہے ہیں, مچھلی تلی تلائی بڑی مچھلی جو ہے وہ بھی ٹیفن میں مرتبان میں وہ بھی ساتھ ہے, سفر میں کہ کھائیں گے پیئیں گے. اب وہ ساتھ
سامان خوراک کا ہے اور صبر کر رہے ہیں. جہاں اللہ نے بتایا تھا اس جگہ پہنچے, تھکے ہوئے, نیند آ گئی موسیٰ علیہ السلام کو, لیکن نون جاگ رہا ہے. اب وہ جیسے اٹھ کے اس نے دیکھا کہ بھی مچھلی جو ہے وہ سمندر کے اندر بھاگ گئی, اور بھاگی بھی ایسے عجیب طریقے سے کہ جیسے پانی کے اندر جا رہی ہے سرنگ بنتی چلی جا رہی ہے. پانی اس جگہ سے بالکل خالی ہوتا جا رہا ہے جیسے کوئی لکڑی میں گھس گئی. اس طرح پانی اس جگہ سے پانی کا بہاؤ جو ہے وہ سوراخ کو ملا نہیں رہا, جیسے جیسے جا رہی ہے راستہ بنتا جا رہا ہے. کہا کہ اچھا موسیٰ علیہ السلام اٹھیں گے بتاؤں گا, تو بات ذہن سے نکل گئی, نہیں بتا پائے. موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو آگے چل پڑے. آگے چلے تو بہت دور نکل گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی وہ کھانا تو لاؤ. آتینا غذانا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا, اس سفر میں تو ہم نے بہت تھکاوٹ اٹھائی ہے, کھانا تو لاؤ ذرا تازگی تو حاصل کریں. تو یاد آئی بات کہ کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ وہ مچھلی تو اس وقت جب وہاں فلاں جگہ آپ سوئے تھے اسی وقت وہ دریا میں کود پڑی تھی, اور بڑے عجیب طریقے سے کودی تھی کہ سرنگ بناتی چلی گئی تھی, اور شیطان نے مجھے بھلوا دی یہ بات کہ میں آپ کو بتا سکوں, میرے ذہن میں نہیں رہی بتانا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہو وہی تو جگہ تھی. فرتدا علی آثارہما قصصا, قرآن کے الفاظ یہ ہیں موسیٰ علیہ السلام بھی اور وہ دونوں وہاں سے پلٹے, لیکن قدم کے نشان جو راستے میں چھوڑتے چلے جا رہے تھے ان قدموں کے نشان پر چلتے ہوئے واپس آئے کہ کہیں راستہ بھول نہ جائیں, پھر ہم کہیں دوسری جگہ نہ نکل جائیں. ان قدموں کو پہچانتے 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 واپس اس جگہ پہنچے جہاں سے مچھلی چلی گئی. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سوئے ہیں, معلوم نہیں مچھلی چلی گئی. آپ جاگ گئے تو بھی معلوم نہیں ہو سکا. آگے چل پڑے, معلوم نہیں ہو سکا کہ ہم منزل پیچھے چھوڑ کے آ رہے ہیں. آگے جب پہنچ گئے, بھوک لگی تو معلوم نہیں کہ ٹیفن کے اندر مچھلی نہیں ہے, برتن خالی ہے, تو بھی اپنے ساتھی سے مانگ رہے ہیں کہ کھانا لاؤ, تو وہ بتاتا ہے کہ مچھلی وہاں سے اس جگہ سے غائب ہو گئی تھی. پھر راستے سے اتنا واقف نہیں کہ واپس قدموں کے نشان ڈھونڈ ڈھونڈ کر قرآن کہتا ہے انہیں نشانات کو پہچانتے ہوئے واپس اس جگہ پر پہنچے. عالم الغیب کبھی ایسا نہیں کرتے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید نے اتنی صراحت کے ساتھ کہا, اور پھر کمال قدرت دیکھیے کہ چھوٹی چھوٹی مخلوقیں جن کی آج ہماری نظر میں کوئی حقیقت ہی نہیں, کوئی حیثیت ہی نہیں, وہ مخلوق عقائد کی پختگی دیکھیے, توحید کی پختگی دیکھیے, شرک سے بیزاری دیکھیے کس قدر ہے. قرآن کہتا ہے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ وَجُنُودُهُ, سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لشکر جو ہے وہ جمع کیا گیا, من الجن والانس والطیر, پرندوں سے بھی جنات میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی یہ سارا لشکر ترتیب دیا گیا, ان کی جماعتیں بنا دی گئیں, ٹولیاں بنا دی گئیں. اب وہ لشکر ٹولیوں کی صورت میں چل پڑا. فرمایا حَتَّى اِذَا تَوَلَى وَادِ النَّمْلِ قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم, سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لشکر سمیت ایک ایسی وادی میں پہنچے جہاں پر ایک چیونٹی ملی. اس نے لشکر کو دیکھا, دیکھتے ہی آواز دی, باقی چیونٹیوں کو باقی کیڑیوں کو آواز دی, یا أيها النمل ادخلوا مساكنكم, اے میرے محلے والیو, اے میرے علاقے کی چیونٹیوں, اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ, اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ. لا یاتمنکم سلیمان, ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں کچل ڈالے, وجنودہ اس کا لشکر بھی تمہیں رون ڈالے, وہم لا یشعرون, اور وہ جان کے ایسا نہیں کریں گے بلکہ بے خبری میں ایسا ہو جائے گا. ہم چھوٹی ہیں, معمولی ہیں, باریک ہیں, اگر انسان کے پاؤں کے تلے آ جائیں تو پاؤں کو محسوس نہیں ہوتا کہ نیچے چیونٹی ہے. ہم چھوٹی ہونے کی وجہ سے کچلی جائیں گی, روندی جائیں گی, پس جائیں گی, لہذا اپنی جان بچاؤ, جلدی سے بلوں میں داخل ہو جاؤ. دو باتیں ظاہر ہوئیں, ایک یہ کہ چیونٹی کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم پیغمبر کے پاؤں تلے آ جائیں اور پیغمبر کو معلوم نہ ہو, یہ ممکن ہے. ہم پیغمبر کے پاؤں تلے ہوں اور پیغمبر کو اس کا احساس نہ ہو, وہم لا یشعرون, انہیں شعور تک نہ ہو, یہ ممکن. دوسری بات یہ دیکھیے, حکمرانوں کے لیے دعوت فکر ہے کہ اگر تم لوگوں نے حکمرانی سیکھنی ہے تو اس معمولی چونٹی سے سیکھو. ایک لشکر کو دیکھتی ہے اپنی چونٹیوں کے علاقے کی وہ بڑی ہے یا سردار ہے. اس کو احساس کتنا ہے اپنے دوسرے ساتھ کہ لشکر کو جیسے دیکھتی ہے تو اپنی چونٹیوں سے کہتی ہے کہ جلدی سے بلوں میں داخل ہو جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کس جا. ان کی جان کی فکر اتنی ہے. اور ہمارے حکمرانوں کو دیکھی کوئی پرواہ ہے؟ بلکہ عوام کے ایسے دشمن روزانہ قتل عام. ارے حکمرانی سیکھنی ہے تو اس نملہ سے سیکھی, اس چونٹی سے سیکھیے جس کو اپنی رعایا کا درد اتنا. قرآن مجید کہتا ہے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے چونٹی کی جیسے بات سنی تو ناراض نہیں ہوئے کہ تو ہمیں بھی خبر کہتی ہے, ہمیں بھی خبر کہتی ہے کہ تو ہمارے پاؤں کے تلے آ جا اور ہمیں پتہ نہ ہو, یہ کیسا ممکن ہے؟ نہیں, بلکہ قرآن کیا کہتا ہے, فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا. چونٹی کی بات سن کر سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم کیا, مسکرا دیے, ہنس پڑے. فقال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی, اللہ رب العالمین سے دعا کی, الہ العالمین مجھے توفیق دیجیے اس بات کی کہ ان اشکر نعمتک اللتی, میں تیری ان نعمتوں کا شکر گزار بن سکوں, ان نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکوں جو نعمتیں تو نے مجھ پر کی. وعلی والدیہ, اور میرے باپ پر تو نے نعمتیں کی ان کا میں شکریہ ادا کر سکوں. وان اعمل صالحا ترضاه, اور اس بات کی مجھے توفیق دیجئے کہ میں وہ کردار کا مالک بن جاؤں, اس کردار کو اپنا لوں. ترضاه, جو کردار تجھے پسند ہے, تیرے پسندیدہ اعمال مجھ سے سرزد ہونے لگ جائیں, مجھے توفیق دے. وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. دیکھیے آج بھی کتنی ہے طبیعت میں, حالانکہ اپنے دور میں پیغمبر سب سے زیادہ صالح بندہ ہوتا ہے, سب سے زیادہ نیک اپنے دور میں پیغمبر ہوتا ہے, اس کے بعد اس کی امت ہی. لیکن پیغمبر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعا کیا کر رہے ہیں, ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین, اللہ اپنی رحمت سے, اپنے فضل سے, اپنی مہربانی سے مجھے اپنے نیک بندوں کی صف میں شامل کریں. حالانکہ پیغمبر سب سے زیادہ نیک ہوتا ہے اپنے دور میں, لیکن درخواست یعنی آج بھی ہے, انکساری ہے, منکسر المزاجی ہے کہ اپنے آپ کو کچھ نہ جاننا, کچھ نہ سمجھنا. اللہ ہم کچھ نہیں مگر تیرے فضل, ہم کچھ نہیں کر سکتے مگر تیری توفیق, ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے مگر تیری توفیق. یہ جذبہ قرآن نے ہمیں سکھایا کہ دیکھو پیغمبر اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرتا ہے اور ہم دامن سیاہ لیے پھر رہے ہیں اور پرواہ نہیں اللہ کی رحمت کی, کبھی سوال نہیں کیا اللہ کی رحمت کا. یہ چونٹی ہے, چھوٹی سی مخلوق ہے, اور اس سے تھوڑی بڑی مخلوق, اڑنے والی مخلوق, پرندے کا ذکر, دیکھیے اس کا کیا عقیدہ ہے. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے جواب دیتا ہے, قرآن کیا کہتا ہے, فرمایا وتفقد الطیر فقال ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین. پرندوں کی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے حاضری لی, نظر دوڑائی, کون کون موجود ہے, کون کون غیر حاضر. دیکھتے ہی ایک نظر دوڑائی تو فرمایا فقال ما لی لا اری الہدہد, میری نظروں کو کیا ہو گیا کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا, میری نظر کا قصور ہے. ام کان من الغائبین, یا وہ خود غیر حاضر ہے, کیا معاملہ, وہ مجھے نظر نہیں آ رہا یا خود محفل سے غائب ہے, محفل میں موجود نہیں, کیا بات ہے. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا, آنے دیجئے پھر دیکھیے ہم کیسی خبر اس کی لاتے ہیں. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا, اسے سخت سزا دیں گے, بڑی سے بڑی سزا دیں گے. عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ, یا پھر سزائے موت دیں گے, ذبح کر دیں گے اس کو.
اولا یاتینی بسلطان مبین، یا اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ بیان کرے، کوئی ایسا بہانہ لائے جو واقعی معقول اس کی جان بخشی ہو سکے، ایسی خبر لائے. فما کثر غیر بعید، قرآن کہتا ہے تھوڑی ہی لمحے بعد، چند لمحوں کے بعد پرندہ ہد ہد آ پہنچا. فقال حتو بما لم تحط به، ہد ہد کے عقیدے کی درستی دیکھیے، قرآن مجید بیان کرتا ہے آ کر سلیمان علیہ السلام کو مخاطب کرتا ہے. فقال حتو، اے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سنیے، فقال حتو میں ایسی خبر لایا ہوں، ایسی بات لایا ہوں، بما لم تحط به، میرے بتانے سے پہلے آپ کو اس کی خبر نہیں، آپ نہیں جانتے، میں آج بتاؤں گا کیا خبر ہے. وجئتک من سبع بنبع یقین، میں تو قوم سبع سے یقینی خبر لایا ہوں. انی وجدت امراتا، کیا خبر، انی وجدت امراتا تملکہم، میں نے پاکستانی قوم کی طرح دیکھا ان لوگوں کو، ایک عورت ان لوگوں پر حکمرانی کرتی ہے. تملکہم، عورت ان کی حکمران ہے، میں یہ آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں. وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، دنیا کی ہر نعمت موجود، زرداری ہاؤس بھی بھرے ہوئے، دیگر ہاؤس بھی بھرے ہوئے، بلاول ہاؤس بھی بھرے ہوئے، دنیا کی ہر نعمت وہاں موجود ہے، سب کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں، کوئی نعمت کی وہاں کمی نہیں ہے، ہر نعمت وہاں موجود ہے. اوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، اور ان کی اسلام آباد کے کیا کہنے، تخت بھی بڑا ہے، تاج بھی بڑا ہے، سب کچھ ٹھاٹ بات سے. اے سلیمان، میں ایسی خبر لایا ہوں، مجھے اس کا پتہ نہیں، سب کچھ دیکھ کے آیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے کیا چیز نوٹ کر کے لایا ہوں، صرف یہ کہ عورت حکمرانی کرتی ہے نہیں، صرف یہ دیکھ کر نہیں آیا، بلکہ ایک اور خبر لایا ہوں، بڑی عجیب ہے. میں نے قوم کو دیکھا، وجدتھا، اس عورت کو بھی اس حال میں پایا، ان کی ملکہ کو، وقومھا، اور اس کی رعایا کو بھی اس حال میں پایا. یسجدون للشمس من دون اللہ، وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں، سورج کے پجاری ہیں. یہ میں دیکھ کر آ رہا ہوں اپنی آنکھ میں. زین لہم الشیطان اعمالہم، اور شیطان نے ان کے عمل کو مزین کر کے ان کے سامنے پیش کیا ہوا، ہر اسی پر لگے ہوئے. اب دیکھیے خود خود آ کر سلیمان علیہ السلام کو یہ کہتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں، میں ایسی خبر آپ کے لایا ہوں، اور واقعی سلیمان علیہ السلام کو اس خبر کا خود خود کے بتانے سے پہلے پتہ نہیں تھا کہ یہاں کی قوم سبا رہتی ہے، عورت ان پر حکمران ہے، اور وہ سورج کی پوجا کرتی ہیں. یہ ساری چیزیں خود خود کے بتانے سے پتہ چلی، پھر یہاں بھی یقین نہیں آیا. اور سلیمان علیہ السلام سمجھے کہ شاید یہ اپنی جان بچانے کے لیے کوئی بہانہ بنا کر لایا ہے، جس طرح آج کل اسکولوں میں بچے اپنی نانی کو پتہ نہیں کتنی دفعہ مار دیتے ہیں. ماسٹر جی نے کہا تین دن سے آیا نہیں، کدھر گھومتا رہا تو؟ اب آگے جب ماسٹر جی، وہ نانی مر گئی، نانی کو 10 سال ہوئے مر گئی. اب پھر وہ استاد تبدیل ہو گئے اگلے سال کی، دوسرا ماسٹر آ گیا، پھر اسی طرح کبھی غائب ہو گئے، پھر ماسٹر جی نے پوچھا تو پھر وہی جی نانی مر گئی. یعنی 20 دفعہ نانی کو مار دیتے. سلیمان علیہ السلام نے یہی سمجھا کہ شاید جان بچانے کے لیے یہ کوئی بہانہ گھڑ کے لایا ہے. کہا نہیں، ہم ایسے نہیں مانیں گے، ہم اسے آزمائیں گے، تیرا تجربہ کریں گے، جا یہ میرا خط لے جا، اذهب بکتابی، یہ میرا رکا لے کے جا، فالق الیہم، اور ان کے اوپر جہاں ان کی رونق تخت وغیرہ لگا ہوا ہو، ان کی دربار کے اوپر، تخت کے اوپر جا کر کے اس رکے کو ڈال، اور پھر تو علیحدہ ہو جا، پھر دیکھ کے وہ کیا کرتے ہیں. اور وہ خط لے کر کے جاتا ہے، اور باقی خط پہنچتا ہے وہاں، اس لیے کہ خود خود جو کچھ دیکھ کے آیا تھا وہ جھوٹ نہیں تھا، وہ سچ تھا. میرا مقصد اس واقعے سے صرف اتنا کہنا ہے، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اس واقعے سے ہد ہد کے بتانے سے پہلے بے خبر تھے، اور ہد ہد کا یہ عقیدہ تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کو علم نہ ہو اور مجھے ہو، کیونکہ اس نے اس الفاظ میں آ کر کے کہا فقال احط بما لم تحط به، میں وہ خبر تیرے لیے لایا ہوں جس کا تجھے پتہ نہیں ہے، میں ہی بتاؤں گا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس عقیدے کی اصلاح فرمائی کہ غیب کا جاننا میرا خاصہ ہے، میں ہی جانتا ہوں، یہ میرا وصف ہے. غیر اللہ کو یہ وصف اگر تقسیم کرو گے یہ شرک ہوگا. فرما وعندہ مفاتح الغیب، اے انسانو ایک غیب نہیں، ایک خزانے کی کنجی، ایک خزانے کی چابی نہیں، مفاتح الغیب تمام غیب کے خزانوں کی تمام چابیاں عندہ اس کے اپنے پاس ہیں. غیب کی ہر بات کو رب العالمین نے تالے لگا کر غیب کو مخفی کر دیا، اس کو چھپا دیا. ان تالوں کی چابیاں بھی کسی پیر فقیر ملنگ کسی پیغمبر کے ہاتھ میں نہیں دی. عندہ مفاتح الغیب، رب العالمین نے اپنے دست قدرت میں تالے لگا کر چابیاں رکھ لی. لا یعلمها الا هو، فرمایا رب العالمین کی ذات کے سوا اسے کوئی نہیں جانتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اے انسانو جو کچھ خشکی میں ہو، جو کچھ تری میں ہو، جو سمندروں میں ہو، جو زمین پر ہو، یعلم وہی جانتا ہے اس کے علم میں. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، فرمایا درختوں سے گرنے والا پتا بھی اس کے علم سے دور نہیں. اگر کسی درخت سے کوئی پتا گر کر زمین پر آتا ہے، کوئی جانے یا نہ جانے، وہ اسے ضرور جانتا ہے. الا یعلمها بلا حبا، اور زمین میں جو کسان دانہ چھپا کر لے آتا ہے، اس کی طرف سے تو وہ دانہ گم ہو گیا، دوبارہ ڈھونڈنے جائے تو اسے نہ ملے، ایسے گم کر کے آ جاتا ہے. لیکن فرمایا فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، فرمایا کسان تو وہ دانہ گم کر کے آتا ہے مگر زمین سے اگنے والی کھوپلی بھی ہمارے علم سے دور نہیں ہوتی. ایک ایک دانہ جو زمین سے پھوٹتا ہے ہمارے اذن سے پھوٹتا ہے، ہم سے اجازت لے کر زمین سے باہر آتا ہے، ہم سے اجازت لے کر بڑھتا ہے، ہم سے اجازت لے کر پکتا ہے، ہم سے اجازت لے کر کٹتا ہے، سب کچھ ہمارے حکم سے ہوتا ہے، ہمارے علم سے کوئی چیز دور نہیں. پھر فرمایا اور مقام پہ ان اللہ عندہ علم الساعۃ، اے انسانو کیوں خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہو؟ رب العالمین کو معلوم ہے انصاف کا دن، روز جزا کا دن کب آنا ہے اللہ جانتا ہے. سورہ لقمان کے آخر میں فرمایا پانچ چیزیں ایسی ہیں کوئی ان کو نہیں جانتا سوائے رب العالمین کے. ان اللہ عندہ علم الساعۃ، قیامت کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. کب آئے گی، کس حال میں آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. لوگوں کے ساتھ کیا بیتے گی، قرآن میں رب العالمین نے جتنا بتا دیا اتنا ہم جانتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے. کب آئے گی، کس سن میں آئے گی، کسی کو معلوم نہیں. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، گھٹا تو بادل چھا جاتے ہیں. انسان پہلے سے پیشین گوئی کر دیا کرتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے، مطلع بڑا ابرآلود ہے، بارش کے آثار نمایاں ہیں. لیکن فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، کوئی نہیں جانتا ان بادلوں سے پانی برسنے والا ہے، پتھر برسنے والا ہے، اولے برسنے والے ہیں یا آگ برسنے والی، کوئی نہیں جانتا. اور اس بارش نے کہاں ہونا ہے، کوئی نہیں جانتا. آج کل ایسا ہے، بہت آلات ایسے ہیں محکمہ موسمیات والوں نے بنائے، جس سے کہتے ہیں کہ جی کچھ عرصہ پہلے پتا چل جاتا ہے. اور لوگ بڑے تعجب سے پوچھتے ہیں کہ جی جب قرآن میں آیا کہ بارش کو کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا، کہاں ہوگی، کیا ہوگی، تو پھر یہ کیسے ہے، ان کو کیسے پتا چل جاتا ہے فلاں جگہ بارش ہونے والی ہے، فلاں جگہ بارش ہونے والی ہے؟ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نفی کی ہے وہ اس بات کی نفی ہے. اللہ کا علم ایسا علم ہے جو فوق الاسباب، ایک ہے تحت الاسباب. مثال کے طور پر اللہ بھی سمیع ہے، ہم بھی سمیع ہیں، یعنی اللہ سنتا ہے ہم بھی سنتے ہیں، اللہ بصیر ہے ہم بھی بصیر ہیں، اللہ دیکھتا ہے ہم بھی دیکھتے ہیں. لیکن ہمارا دیکھنا، ہمارا سننا تحت الاسباب،
معنی یہ کہ ہم اشیاء کے ماتحت ہیں, ہمیں ضرورت ہے سننے کے لیے, ہم محتاج ہیں کان کے, دیکھنے کے لیے محتاج ہیں آنکھ کے. اللہ تبارک و تعالیٰ کان کا محتاج نہیں, آنکھ کا محتاج نہیں ہے. ہماری آنکھ سلامت ہو لیکن روشنی نہ ہو, اندھیرا ہو تو بھی ہم نہیں دیکھ سکتے, پھر ہم دیکھنے کے لیے روشنی کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ روشنی کا محتاج نہیں ہے, اندھیرا ہو تو بھی وہ دیکھتا ہے. ہم سننے کے لیے خاص فاصلے کے محتاج ہیں کہ آدمی جو آواز لگا رہا ہے وہ اتنی دور سے پکارے کہ وہ آواز ہم تک پہنچ رہی ہے تو ہم سنیں گے. اگر وہ فاصلہ دور کا ہو, مثال کے طور پر ابھی بورا پیر سے میں چھوڑ کر یہاں آ گیا ہوں, تو بورا پیر سے کوئی مجھے پکارے آواز دے تو اب یہ فاصلہ اتنا ہے جو میری استطاعت سے دور ہے, میری استطاعت یہاں تک رسائی نہیں کرتی, اب میں وہاں کی بات یہاں نہیں سن سکتا, الا یہ کہ اب کوئی ذریعہ ہو, ٹیلی فون ہو, وائرلیس ہو, واکی ٹاکی ہو, کوئی اور سلسلہ ہو جس سے وہ آواز مجھ تک پہنچائی جائے. یعنی ہر طرح سے ہم اسباب کے وسائل کے محتاج ہیں, یہ محتاجگی تحت الاسباب کہلاتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان ذرائع کا محتاج نہیں ہے. تو اللہ جو جانتا ہے کہ بارش کب کہاں ہوگی اور کس مقدار میں ہوگی, پتھر برسیں گے, آگ برسے گی, اولے گریں گے یا پانی برسے گا, بارش عذاب بن کے آئے گی یا رحمت بن کے آئے گی, اللہ بغیر آلات کے جانتا ہے. اور کسی آلے کے ذریعے سے کچھ معلوم کر لینا یہ غیب کا علم نہیں ہے, وہ تو محتاج کی ہے. اور آلہ اگر خراب ہو جائے تو وہ کچھ نہیں جانتا. اسی طرح بعض ٹیلی فون بجلی کے اوپر کام کرتے ہیں, جیسے کارڈلیس سیٹ آتے ہیں, اب وہ بجلی چلی جائے تو بیکار پڑا ہوا ہے, وہ نہیں آواز آتی, وہ محتاج ہے ہر معاملے میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا یہ ہے کہ فوق الاسباب, بغیر ذرائع کے, بغیر وسائل کے جانتا ہوں, وہ صرف میں جانتا ہوں. اسی طرح یال اور محفل ارحام, ماں کے بطن میں کیا ہے, آج کل الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے آسانی کے ساتھ ڈاکٹرز بتا دیتے ہیں کہ لڑکا ہونے والا ہے, لڑکی ہونے والی ہے, جڑواں ہے, اکیلا ہے, بچہ سیدھا ہے, الٹا ہے, کس شکل میں ہے, الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ایک ایک چیز پوری فلم آ جاتی ہے. تو اب انسان کہے نہیں, اللہ تو کہتا ہے ماں کے بطن میں کیا ہے میں جانتا ہوں, یہاں تو ڈاکٹر بھی جانتے ہیں, تو وہ اس آلے کے محتاج ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی آلات کا, کسی وسائل کا, کسی ذریعے کا, اسباب کا محتاج نہیں ہے. اسی طرح فرمایا, ماں قدری نفس ماذا تکسب غدن, کسی کو معلوم نہیں کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اگر سچی بات ہے ہم میں سے یہ معلوم ہو جائے, یہ اللہ کی اپنی حکمت, اگر ہم میں سے معلوم ہو جائے کل میں جب گاڑی میں بیٹھ کر گھر سے اپنے دفتر جاؤں گا تو راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, وہ نکلے گا ہی نہیں گھر سے, نکلے گا ہی نہیں. ساری دنیا کے کام ٹھپ ہو جائیں, ہر کسی کو پتا ہو کہ ماں تدری نفس بأی أرض تموت, کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین میں مرے گا. اگر لوگوں کو پہلے سے بتا دیا جاتا نا کہ تو ملتان میں مرے گا, تو کراچی میں مرے گا, تو اب جس کو بتا دیا ہوتا کہ تیری موت کراچی میں لکھی ہے, وہ تو ساری زندگی کراچی میں قدم ہی نہ رکھتا, کبھی بھی نہیں آتی. جس کو بتا دیا ہوتا کہ تیری موت ملتان میں لکھی ہے, چاہے بیٹے کی شادی ہو, بیٹی کی شادی ہو, کچھ ہو جائے اس نے ملتان نہیں جانا, کچھ بھی ہو جائے اس کو پتا ہے میں پہنچوں گا تو اسرائیل انتظار کر رہا ہوں. تو ساری دنیا کا نظام ہی ایسا درم برم ہو جاتا. یہ ایسی حکمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت میں رکھی ہیں. فرمایا, یہ وہ پانچ چیزیں ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں, اور اس کے علاوہ بھی غیب کی تمام چیزیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ان اللہ علیم الخبیر, اللہ تبارک و تعالیٰ ہی علم والا, وہی باخبر ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے, عقائد کی اصلاح کے بعد ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے, اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے. ما علینا الا البلاغ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. أما بعد, فإن خير الكلام كلام الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها,
وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ ایک سوال ہے, اس کی تین شکلیں ہیں. اخباری ٹکڑا ساتھ ہے, فوٹو کاپی کچھ مدم ہے. اخباری خبر تو خیر میں نہیں پڑھ سکا, البتہ جو کچھ اس میں لکھا گیا ہے اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. اس میں یہ سوال کیا گیا کہ اخبار میں خبر آئی ہے کہ کسی عورت کے دو نکاح کر دیے گئے, اس کا پہلا نکاح باقی ہے اور اس کے اوپر پھر دوبارہ دوسرا نکاح کر لیا گیا, اس نکاح کی کیا حیثیت ہے؟ ظاہر بات ہے جب پہلا نکاح اس کا باقی ہے دوسرا نکاح حرام ہے, تو پہلے شوہر کی ہے. جبر کی نہ طلاق اسلام قبول کرتا ہے اور نہ جبر کا نکاح اسلام قبول کرتا ہے, اور اس میں اگر عورت راضی بھی ہو تو بھی اس کی نہیں چلے گی, اس لیے کہ وہ پہلے خاوند کی ہے. جب تک پہلا خاوند طلاق نہ دے اور طلاق بھی دلوائی نہ جائے, وہ خوشی سے دے, وہ طلاق جب تک نہ دے اور پھر عورت عدت نہ گزارے, عدت پوری نہ کرے, تب تک کوئی شخص اس سے دوسرا عقد نہیں کر سکتا. اگر کوئی کرتا ہے حرام ہے, زنا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں. جن لوگوں نے اس نکاح میں شرکت کی اور ان کو یہ معلوم ہے کہ اس عورت کا پہلا نکاح بھی ہوا ہے, ان کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ اس محفل کا تو الگ سے شریعت میں میرے علم میں تو کوئی ایسا حکم الگ سے نہیں ہے جو اس میں. بہرحال اتنا ضرور ہے کہ گناہ میں معاونت کرنے والا بھی اتنا ہی بڑا گناہگار ہے جتنا گناہ کرنے والا ہے. یہ ایک عام حکم ہے. گناہ میں جو معاونت کرتا ہے, کہ جیسے ایک قاتل ہے وہ قتل کرتا ہے, ہاں تمہارے فاروق نے اپنے دور خلافت میں ایک قتل میں 7 آدمیوں کو قتل کروا دیا. لوگوں نے کہا کہ ایک قتل کے بدلے 7, عمر فاروق اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ اگر اس مقتول کے قتل میں پورا مدینہ ملوث ہوتا تو میں پورے مدینے کو قتل کروا دوں. مقصد یہ کہ ایک نے اس کو ہتھیار دیا, ایک نے منصوبہ بنایا, ایک نے گھات بتائی کہ بھی فلاں فلاں جگہ سے گزرتا ہے اور یہ اس کا راستہ ہے, اتنے بجے فلاں جگہ پہنچتا ہے, اس منصوبے کے مطابق وہ وہاں پہنچا اور اس کو قتل کیا. یہ جتنے افراد بھی اس منصوبے میں شریک ہیں, قتل تو کسی ایک نے کیا, مرے گا تو کسی ایک کی گولی سے, لیکن اس منصوبے میں جتنے شریک ہیں وہ سارے قاتل ہیں, دنیا کی عدالت میں بھی اور اللہ کی عدالت میں بھی وہ سارے قاتل ہیں. یہی معاملہ یہاں ہے. اگر کوئی شخص گناہ کا مرتکب ہوتا ہے, اس گناہ میں اس کے ساتھ جتنے بھی معاون ہیں وہ سارے کے سارے اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں. بالکل اسی طرح جیسے ایک شخص نیکی کرتا ہے, اس نیکی میں جس نے اس کی معاونت کی نیکی کرانے میں, وہ سارے اس ثواب میں شریک ہیں, اسی طرح وہ سارے اس گناہ میں شریک ہیں. انہ تعالی جباد القدیم کریم مالک بر الرؤوف الرحیم. بعض لوگ عقائد و نظریات سے متعلق باتوں کو اہمیت نہیں دیتے, بہت ہی وسعت قلبی کے ساتھ وہ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ میاں یہ تو فروعی چیزیں ہیں, حالانکہ عقیدہ تمام عمل کی بنیاد ہے. قرآن مجید میں آتا ہے الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع. انسان جو کلمہ پڑھتا ہے, اچھی بات جو منہ سے نکالتا ہے, وہ سیدھی اللہ کے پاس جاتی ہے, اور عمل صالح جو ہے یہ اسے اوپر اٹھا کے لے جاتے ہیں. پہلی بنیاد عقیدہ ہے, اگر وہ پختہ ہے وہ صحیح ہے تو آپ کے عمل اوپر جائیں گے, اور اگر وہ بیکار ہے, لنگڑا لولا ہے, شرک کا مارا ہوا ہے, بدعات کا پیٹا ہوا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں. اب دیکھیں مردے سنے یا نہ سنے ہمیں کیا, یہ ایک سوال ہو سکتا ہے کہ میاں دو جمعوں سے ہم سن رہے ہیں کہ مردے نہیں سنتے. اب نہیں سنتے تو ہمیں کیا فائدہ ہے, اور اگر سن لیں تو ہمیں کیا نقصان ہے؟ سوال یہ نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے وہ اگر نہ سنیں تو ہمیں کوئی نقصان نہیں, سن لیں تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں, لیکن نقصان اتنا ہے کہ جو نظریہ اللہ اور اس کے رسول نے ایک مسلم کے لیے دیا ہے آپ اس کو فوت کر دیتے ہیں, اس کو ختم کر دیتے ہیں. اور اسی معمولی بات پہ جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں کہ میاں مردہ سنے تو کیا نہ سنے تو کیا, شرک کے بہت بڑے اڈے قائم ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک آدمی قبر پر کھڑے ہو کر جب ہاتھ اٹھاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے اجمیر والے میں تیرے دروازے پر آیا ہوں, تیرے آستانے پر آیا ہوں, تو ہی بگڑیاں بنانے والا ہے, تو ہی سنوارنے والا ہے, 10 سال ہو گئے میری شادی ہوئے کو بچہ نہیں ہو رہا, تو ہی یہ سب کچھ دیتا ہے, تو وہ کس نظریے سے کہہ رہا؟ وہ یہ باتیں ذہن میں رکھ کر کہہ رہا ہے کہ میرے الفاظ کس قبر والے تک پہنچ رہے ہیں اور وہ سن رہا ہے, اور سننے کے بعد میں جو کچھ مانگ رہا ہوں وہ اس بات پر قادر ہے کہ میری مراد کو پورا کرے. یہ اصل شرک کی بنیاد ہے. یہاں چلتے پھرتے آپ نے کبھی الفاظ پر غور نہیں کیا, یہ اکثر علاقوں میں یہ رواج بن گیا ہے, لوگ صبح شیطان مذہبی لوگوں کو مذہب کے رنگ میں پھانستا ہے. وہ میگا فون آئے ہوئے ہیں جو سیل پہ چلتے ہیں, اسپیکر چھوٹے, اب وہ منہ پہ رکھتے ہیں اور گلیوں گلیوں میں آوازیں دیتے ہیں, صبح نماز کے لیے اٹھاتے ہیں. یہاں کا مجھے معلوم نہیں لیکن ہمارے علاقے میں گورا پیر میں ایسا ہوتا ہے, اور بہت سارے علاقوں سے مجھے پتا چلا ہے کیسا ہے. وہ اٹھانے والے کون ہیں اس سے قطع نظر, لیکن ان کا مقصد نیک ہے کہ ہم لوگوں کو نماز کے لیے اٹھاتے ہیں, لیکن طریقہ کار بالکل غلط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے جو طریقہ نماز کے لیے رکھا ہے وہ ہے اذان, بس اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں. اذان طریقہ ہے کہ نماز کے لیے آپ نے اس طرح جگہ دی, لیکن اس میں زیادتی یہ کہ اسپیکر پہ صبح آئیں گے اور کہیں گے, پہلے الفاظ یہ کہیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, یہ ان کے الفاظ, پہلے یہ کہیں گے پھر یا حبیب اللہ یا اور کچھ کلمات یہ کہیں گے, پھر کہیں گے اٹھیے نماز کا وقت ہو گیا ہے. اب آدمی غور کرے الفاظ پر کہ پہلے مخاطب کیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو, آپ پر درود و سلام ہو, اب کہا اٹھیے نماز کا وقت ہو گیا. ارے تو کس کو جگا رہا, کس کو جگا رہا ہے تو؟ اللہ کے رسول کو مخاطب کر رہا ہے, اللہ کے رسول کو جگا رہا ہے تو علاقے والوں کو؟ تو شرک کی بنیاد یہ ہے کہ پہلے یہ عقیدہ رکھنا کہ جو مر گیا ہے وہ سن رہا ہے, اور یہ عقل سے بھی خلاف ہے اسے مردہ بھی کہنا اور یہ بھی سمجھنا کہ سن رہا ہے. ہمارے استاد محترم پروفیسر عبداللہ صاحب مرحوم کالج میں لیکچر دے رہے تھے, بہاول پور ایسی کالج میں جب ہم بھی وہاں پڑھتے تھے, تو ایک بریلوی ساتھی نے سوال کیا کہ آپ صاحب مردے سنتے ہیں؟ تو آپ صاحب نے ہنستے ہوئے کہا کہ بھائی یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے, کسی مردے سے بات کر کے دیکھ لو وہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے, اور یہ عقل کی بات ہے. جب قبر میں پہنچ جاتا ہے ہم کہتے ہیں کہ سن رہا ہے, اور جب زندہ باہر چارپائی پہ رکھا ہوا ہے, اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی چور بازاروں کو راستہ نہیں دیا اسلام میں داخل ہونے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے 3 دن تک آپ کا جسد اطہر جو ہے, یعنی پیر کے دن آپ کا وصال ہوتا ہے, آپ کا انتقال ہوتا ہے, آپ وفات پاتے ہیں, آپ کی روح آپ کے جسم انصری سے پرواز کر جاتی ہے پیر کے دن, اور بدھ کے دن آپ دفن ہوتے ہیں. 3 دن تک آپ کا جسد خاکی
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں رکھا رہا. گویا اللہ تعالی نے پورے 3 دن تک دنیا کو دکھایا کہ تم اپنا شک دور کر دو, سلام کر کے دیکھو یہ تمہیں جواب دیتا ہے. جبکہ ساری زندگی تم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ تم نے اللہ کے رسول پر سلام کیا ہو اور اللہ کے رسول نے تمہیں جواب نہ دیا, کبھی ایسا نہ. اب 3 دن تک ان کا جسد خاکی تمہارے سامنے ہے, سلام کر کے دیکھ لو, درود پڑھ کے دیکھ لو, ہر طرح سے تسلی کر لو, پھر روزے میں جانے کے بعد پھر نہ کبھی عقیدہ بنا لینا کہ اب سننے لگ جائیں. 3 دن تک اللہ تعالیٰ نے لاش کو رکھ کر دنیا کو ثابت کیا کہ اب نہ یہ پیغمبر سن رہا ہے, نہ دیکھ رہا ہے, نہ پہچان رہا ہے, نہ بول رہا ہے, نہ سمجھ رہا ہے. اس لیے کہ جو صلاحیت سننے کی تھی, جو صلاحیت سمجھنے کی تھی, وہ ہم نے اب نکال لی. اسی چیز کا نام موت ہے. اور دیکھیے حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے بھی یہی تشریح کی موت اور زندگی کی, کہ زندگی روح اور جسم کے ملاپ کا نام, اور موت روح اور جسم کے انقطاع کا نام. بس یہ مختصر سی تاریخ. روح جسم سے مل جائے یہ زندگی ہے, روح جسم سے جدا ہو جائے یہ موت ہے. اب یہ تو سب مانتے ہیں کہ پیغمبر کی روح نکلی, یہ تو سب مانتے ہیں, اولیاء اللہ کی بھی روح نکلی, یہ سب مانتے ہیں, لیکن کہتے ہیں کہ نکلنے کے بعد پھر آ گئی. اب دیکھیے قرآن مجید کو سنیے, فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ.